وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. اور جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے، اچھے عمل کرے اور راہ راست پر گامزن رہے، تو اس سے میں یقیناً بہت درگزر کرنے والا ہوں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بندے کو کیسے مطمئن کر دیتے ہیں، میں غفار ہوں. کس کے لیے؟ لمن تابہ. عموماً بات کس کی ہوتی ہے؟ جو توبہ کرے. پھر اللہ کے غفور الرحیم کی بات ہوتی ہے نا، ان اللہ غفور الرحیم. لیکن یہاں انداز بالکل فرق ہے. میں ہوں غفار. کس کے لیے؟ جب سنتا ہے نا بندہ، اچھا اللہ تعالیٰ غفار ہے، تو سب کو امید لگ جاتی ہے. اچھا اچھا اچھا، سب کے لیے نہیں. لمن تابہ، جو تابہ ہے، جو توبہ کر لے گا، جو شرمندہ ہے، جو رجوع کرنا چاہتا ہے. صرف تو شرمندگی نہیں، وآمنا، تجدید ایمان، دوبارہ اپنے آپ کو ریوائز کرائے، اپنے ایمان کی ریوائول کرے. پھر وعمل صالحاً، پھر اچھے عمل بھی کرے، خوبصورت عمل کرے. اب وہ کام نہ کرے جو پہلے کرتا تھا. ثم اهتدى، پھر سیدھے راستے پر. یہ کیا ہے؟ استقامت کرتا ہی رہے. ہدایت لی ہے تو اسی ہدایت پہ رہے. شرائط ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ کے قربان جانے کو دل چاہتا ہے. کیسے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ سامنے چیزیں لاتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. ثم اهتدى، یعنی تین شرائط ہیں توبہ کی. کیا؟ توبہ، پھر ایمان، پھر عمل صالح. یہاں تک تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن ثم اهتدى، پھر استقامت. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اهتدى کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ جان لیا کہ سب اللہ نے دیا ہے، یعنی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ ہے ہدایت. بندے کو جب یہ یقین ہو جائے نا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو الحمدللہ، پھر اس کی نگاہیں ادھر ادھر نہیں لگتی. قتادہ کہتے ہیں کہ اهتدى کا مطلب ہے مرتے دم تک اسی پر قائم رہا. سبحان اللہ. زید بن اسلم کہتے ہیں، اهتدى کا مطلب ہے مزید علم حاصل کرے استقامت کے لیے، کیونکہ علم استقامت کا ذریعہ بنتا ہے. جتنا انسان علم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے نا، اتنی اللہ کے راستے میں استقامت آتی ہے. اور امام دہاق کہتے ہیں کہ ہدایت پر قائم رہا. اهتدى کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت پر قائم رہا. سارے ہی مطلب ایک ہی جیسے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو راضی ہے، تیار ہے، اگر بندہ واقعی مغفرت لینا چاہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مغفرت الہی کا مستحق بننے کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں: کفر، شرک اور گناہوں سے توبہ، پہلی شرط. پھر دوسری ایمان، اور تیسری عمل صالح، اور راہ راست پر چلتے رہنا یعنی استقامت، یہاں تک کہ موت آ جائے. اب ظاہر ہے کہ اگر توبہ اور ایمان کے بعد اگر پھر شرک کا راستہ اختیار کیا، تو پھر موت بھی شرک پر آئے گی، تو پھر مغفرت الہی کی بجائے عذاب کا مستحق ہونا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں ان چاروں مراحل پہ رکھے، مرتے دم تک ہم دین پہ رہیں. اب پھر دوبارہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب پیاری بیچ میں ایک دو باتیں کر کے دوبارہ اسی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے جو پیچھے واقعہ چل رہا تھا. دل چاہ رہا ہے یہاں تک تلاوت سننے کو. یہاں تک تلاوت سن کے تو پھر ہم آگے کنٹینیو کریں گے.
وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
اب آگے دوبارہ پھر بنی اسرائیل ہی کے واقعات ہیں. آیت 83 سے وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى, اور اے موسیٰ کون سی چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے یہاں لے آئی؟ قَالَهُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي, موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں. کون؟ بنی اسرائیل. وَعَجِلْتُ عَلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى, اور میں نے آپ کے پاس آنے میں جلدی کی تاکہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ کوہ طور پر پہنچ کر 40 راتیں وہاں بسر کیجیے گا, کیونکہ اب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہو رہا تھا جس میں کتاب ہدایت ملنی تھی تورات کی صورت میں. ظاہر بات ہے کہ ایک قوم جب اتنے سال سے غلام تھی, تعلیم اور تربیت کا کوئی انتظام نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ کوہ طور کے دامن میں پہنچ کر 40 راتیں وہاں بسر کریے تاکہ آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے کتاب دی جائے. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے 70 لوگوں کو لیا اور طور کی جانب روانہ ہوئے, لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور ہم کلامی کا اتنا شوق تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر سب سے پہلے آگے پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى, موسیٰ آپ کو اتنی کیا جلدی ہے کہ اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر آگے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اولائی علی اثری, وہ بھی پیچھے آ رہے ہیں, وہ میرے نقش قدم پہ آ رہے ہیں, اور میں کیوں جلدی آ گیا؟ اس لیے کہ آپ کی ملاقات کا شوق مجھے یہاں لے آیا. اور پھر اسی موقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خواہش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. کبھی ہم بھی اس طرح جلدی جاتے ہیں مسجدوں کی طرف, خطبوں میں, جمعے کی نمازوں میں, دین کے لیے, سیکھنے سکھانے کے لیے, کسی کام میں نیکی کا ارادہ ہو تو بھاگ بھاگ کے کرنے کے لیے. شوق جو ہوتا ہے نا انسان کے چلنے کی رفتار سے پتہ چل جاتا ہے. ذرا دیکھیں کسی کے لیے شوق میں آپ کچھ پکائیں تو آپ کی جو بھاگ دوڑے ہوتی ہیں کچن میں, اور جب کسی کے لیے مارے باندھے پکانا پڑا تو فریج کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں, اچھا کروں کہ نہ کروں, رکھوں کہ نہ رکھوں. اللہ سے محبت انسان کو پھر چین نہیں لینے دیتی, وہ بھاگ بھاگ کے بجاتا ہے. پھر وہ اس کا بھی انتظار نہیں کر رہا کہ دوسرے پیچھے رہ گئے. عموماً لوگ دنیا کے معاملوں میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن جب اللہ سے سچی محبت ہوتی ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جانے میں انسان بھاگتا ہے. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامريش, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے. اللہ اکبر, وہاں خبر ملی. آپ کو ہے طور میں عبادت میں تھے, انتظار میں تھے کہ 40 دن پورے ہوں تو کتاب لیں اور جائیں, پیچھے سے قوم نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی. اور یہ بھی ہوا تھا کہ جب بنی اسرائیل سمندر پار کر کے آئے تھے تو سفر میں راستے میں دیکھا بنی اسرائیل نے کہ ایک مندر میں کچھ لوگ بت کو پوچھ رہے تھے, کہنے لگے کہ موسیٰ ہمیں بھی اسی طرح کا ایک الہ چاہیے، یعنی کوئی مجسم ہو جس کو چھو سکیں، محسوس کر سکیں۔ موسیٰ نے ان کو خوب ڈانٹ پلائی کہ کیا ہو گیا تمہیں، اللہ نے ایک فرعون سے نجات دلائی، اب تم پھر کچھ اپنے لیے مشکل لے رہے ہو۔ خیر وہ دل میں بات آتی ہے نا تو فوراً دب جاتی ہے لیکن نکلتی نہیں، جیسے بچے ہیں نا، آپ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے سلا بھی دینا چپ کر جاؤ، اس وقت تو معصوم جانیں چپ کر جاتی ہیں، لیکن آپ کمرے سے نکلیں تو وہ پھر لحاف سے بیٹھ رہے ہوتے ہیں کھول کے آنکھیں کہ دیکھتے ہیں اب کہاں کیا کرنا ہے، امی کو سونے دیں پھر کریں گے یہ کام۔ قوموں کا حال بھی بچوں والا ہو جاتا ہے۔ ادھر موسیٰ گھر سے نکلے، ان کو پھر خیال آ گیا، اور سامری کا ایک نام کا ایک شخص تھا، ایسی جیسے آج کی امت میں ہم منافقوں کو دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ جگہوں پہ منافق بھی تو ہوتے ہی تھے نا، تو اسی طرح سامری جو تھا وہ بھی آ گیا، گولڈ سمتھ تھا، سنار تھا، ایک بچڑا تیار کیا، لوگوں سے سونا لے کے اور چلے، لوگ پوجا پاٹھ میں لگ گئے، وہاں خبر مل گئی۔ اب غصہ تو آیا لیکن قیام بھی ضروری تھا، خیر اپنے اوپر جبر کرتے ہوئے وہاں مقرر مدت پوری کی اور اب واپس آئیں گے۔ لفظ سامری کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، اسے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس شخص کا اصلی نام نہیں تھا، کیونکہ آپ دیکھیے کہ اگر تھوڑی سی گرامر کی بات ہے، السامری شو ال لگ رہا ہے نا، کوئی خاص سامری شخص تھا، کیونکہ تعریف کا ال موجود ہے، لام تعریف موجود ہے نا، اور آپ دیکھیے کہ دوسرا آخر میں اس کی کیا ہے، یا نسبتی سامری یو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سامر یا تو اس کے وطن کا نام تھا، یا سامر یا سمر اس کے کسی جد امجد کا نام تھا، اور عرب میں مشہور تھا۔ چلیں آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آئی ہوگی یہ کیا میں نے مشکل بات کی ہے، آپ دیکھیے کہ مجھے کہنا نہیں اچھا لگ رہا لیکن آپ خود ہی سمجھ لیں، کوئی لاہور میں رہتا ہو تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، یہی نسبت ہے ادھر۔ سامر میں رہتا تھا تو سامری بن گیا، ٹھیک ہے، جگہ میں تھا، کسی جگہ سے نسبت ہے اس کی۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، چنانچہ موسیٰ رنج کے مارے غصے سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدن حسنا، اور ان سے کہا ہے میری قوم، تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا، یعنی تمہیں کتاب ملنے والی تھی، میں کتاب لینے گیا تھا، تو کیا یہ وعدہ تمہیں اچھا نہ لگا؟ افطال علیکم العہد، کیا تم پہ مدت لمبی ہو گئی، زمانہ دراز ہو گیا، انتظار نہیں کر سکے؟ علیکم العہد یعنی عہد کا زمانہ تم پہ لمبا ہو گیا، یا پھر ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم یہ چاہتے تھے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو؟ فاخلفتم موعدی، لہٰذا تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ آپ دیکھیے کہ غصے میں آ رہے ہیں، آتے ہی بنی اسرائیل سے تین سوال کر دیے، کتاب لے کے آ رہے ہیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خدا نخواستہ انسان کسی مشن پہ نکلا ہو، حج کے، عمرے کے، یا کسی دین کے مشن پہ، اور پیچھے کوئی ایسی بات ہو بھی جائے لیکن کمٹمنٹ نبھانی چاہیے۔ ہمارا حال کیا ہے، ذرا پیچھے گڑبڑ ہو جائے تو ہم اس مقصد کو بھولتے ہیں، کتاب لے کے آئے، ہمارا حال کیا ہے، کتاب لینے آتے ہیں تو ساتھ ساتھ سیل فون پہ ہماری نظریں ہوتی ہیں، کبھی اشارے چل رہے ہوتے ہیں، نہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ پھر مڑ کے پیچھے نہیں دیکھتے، وہ آگے ہی دیکھتے ہیں۔ کتاب لے کے آئے، اب آ کے قوم کو پوچھ رہے ہیں، یہ کیا کیا، کیا اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا، تو یہ تم نے گمراہی کی راہ کیوں نکال لی، کیا تمہیں اللہ کی ہدایت پسند نہیں تھی؟ پھر دوسرا سوال کیا کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے جتنی مدت کے بعد کتاب دینے کا وعدہ دیا تھا، کیا اس میں کچھ تاخیر ہو گئی تھی، یعنی 40 راتوں کا کہا تھا تو کیا اس سے زیادہ دن ہو گئے تھے، یا اس وعدے کو کوئی طویل مدت گزر چکی تھی کہ تم انتظار نہیں کر پائے، پتہ نہیں اللہ کی ہدایت آتی ہے کہ نہیں، آتی بھی ہے کہ نہیں، خود ہی اپنے لیے ایک راستہ تم نے چن لیا۔ اور اگر یہ دو باتیں نہیں ہیں نا، پھر یہ ضرور ہے کہ تم نے اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے شرک کر کے. ابھی تک گائے کی محبت تمہارے دلوں سے نکلی نہیں. اللہ اکبر. ایک اور جگہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک ڈال دیا تھا سامری نے, کہنے لگا فنسی موسیٰ, موسیٰ بھول گیا اور اس کا رب بھی بھول گیا نعوذ باللہ. یعنی لیڈر کے خلاف کر دیا لوگوں نے, چھوڑو دیکھو پتہ نہیں آئیں گے نہیں. کیونکہ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے اور پیچھے پڑ چکے غالباً سورت آراف میں یہ بات آتی ہے کہ 30 راتوں کا وعدہ تھا اور پھر ہم نے 10 بڑھا دی, تو شاید وہ 30 راتوں کا کہہ کے گئے پھر نہیں آئے, تو پھر 10 دن اوپر لگے, تو انہوں نے کہا بس وہ خدا نہ خواستہ موسیٰ تو فوت ہو گئے اور بس تمہارے پاس تو آئیں گے نہیں. کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی نا, تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے یہی سوچا تھا کہ جیسے یعنی کوئی اگر کہے گا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے تو ان کی یہ بات نہیں مانی جائے گی, جیسے موسیٰ چلے گئے تھے تو نبی بھی چلے گئے اور یہ بھی واپس آئیں گے. اس طرح کی غلط فہمیاں لگ جاتی ہیں کبھی محبت میں اور کبھی غلوب میں. قالو ما اخلفنا موعدک بملکنا, اب قوم جواب دے رہی ہے. ظاہری بات ہے ایک نبی جو محسن بھی ہو, ایک دشمن سے آزادی دلانے والا بھی ہو, اب اس کو ناراض کر کے کیسے آگے جائیں گے. کہا نہیں ہم نے اپنی مرضی سے نہیں یہ سب کچھ کیا, ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا آپ کی وعدے کی خلافی, ہمارا ملک نہیں تھا. یہ جو ملکین ہے نا, یہ وہی ہے جو مالک یوم الدین میں ہے. مملکت اللہم مالک الملک توت الملک من تشا, یعنی اپنے اختیار سے نہیں کیا ہم نے, بلکہ ولکنا حملنا اوزار من زینت القوم, بلکہ قبطی قوم کے زیورات ہم پر لاد دیے گئے تھے, لہذا فقذفناہا, پھر ہم نے ان کو پھینک دیا. فکذالک القی السامری, اور اسی طرح سامری نے بھی زیور آگ میں ڈال دیا. اب موسیٰ کی قوم نے اپنے عذر بتا دیے, ہم نے جان کے نہیں کیا, وہ زیورات اٹھائے پھر رہے تھے, اس کا بوجھ ناقابل برداشت ہو گیا, ہم نے سوچا یہ سارے اٹھا اٹھا کے پھر رہے ہیں تو کیوں نہ ان کو پگھلا کر اس کی اینٹیں بنا لی جائیں تاکہ اس کو اٹھانا آسان ہو جائے, دوسرے سامان کے ساتھ گدھوں بیلوں پہ گھوڑوں پہ جو بھی چیزیں موجود تھی وہاں اس پہ لاد دیا جائے, اور اس میں ہر ایک کی زیور کی جو مقدار ہے اس کو الگ الگ لکھ لیا جائے, جب کہیں جمع ہوں گے تو اپنے اپنے حصے کا سونا پھر بانٹ لیں گے, زیور بنوا لیں گے. اس خیال سے زیور اتار کے پھینکے, سامری نے بھی اپنا ڈال دیا. اب سونے کو پگھلانے کا کام سامری کا تھا, اس نے یہ شرارت کی کہ بجائے اس کے زیورات کو پگھلا کر سونے کی اینٹیں بناتا, اس کو بچھڑے کی شکل دے دی. پھر ایسا کرتب دکھایا کہ اس میں بچھڑے کی آوازیں بھی نکلنے لگیں, کہنے لگا دیکھو یہ ہے تمہارا رب. فاخرج لهم اجلا جسدا له خوار, پھر اس ڈھلے ہوئے سونے سے ایک بچھڑے کا جسم بنایا جس سے بیل کی سی آواز آ رہی تھی. کہتے ہیں اس کے پیٹ میں کچھ کنکر ڈال دی اور ہوا کے رخ پہ اس طرح رکھا کہ ایک طرف سے ہوا جاتی تو منہ کے راستے سے نکل دی, بیچ میں وہ کنکر بچتے تو وہ کوئی بھن بھن کی آوازیں آتی, اور لوگ ایسے کرتبوں کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ شاید یہی ہمارے بچھڑے ہیں جن کے سامنے ہم بیٹھے رہے. فقالو ھذا الہکم, کہنے لگا یہ ہے تمہارا رب. تو وہ لوگ کہنے لگے کون یہی سارے جو تھے, یہ ہے تمہارا الہ, باقی رہ گیا دوسرا تو وہ الہ موسیٰ فنسیہ, موسیٰ کا الہ تو بھول گیا, یعنی موسیٰ تو بھول گیا جو طور پر چلا گیا. یعنی ھذا الہکم و الہ موسیٰ, یہ جملہ بنتا ہے کہ تمہارا اور موسیٰ کا الہ یہی ہے. فنسیہ, موسیٰ تو بھول گیا, یعنی جو طور پہ چلا گیا وہ واپس نہیں آیا, وہ چلا گیا, یہی ہے اصل میں. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے کہ ان کو کیسے جھنجھوڑا جا رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا اب کلام ہے آگے سے. افلا یرون اللہ یرجو الیہم قولا, کیا وہ نہیں دیکھتے کہ یہ ان کی طرف بات کو پلٹاتا ہی نہیں ہے. یعنی ٹھیک ہے اس کے اندر سے آواز تو آ رہی ہے, لیکن اگر تم اس کو کچھ کہو تو کیا آگے سے یہ بولتا ہے, آواز دیتا ہے آگے سے؟ اتنی بھی سمجھ نہیں آئی کہ ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہا. ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا, اور نہیں وہ اختیار رکھتا نفع اور نقصان کا تمہارے لیے. कोई फ़ायदा ही नहीं दे सकता, ना नफ़ा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, तो ये कैसा इला है तुम्हारे लिए।
وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي।
और इससे बेशतर हारून अलैहिस्सलाम इनको कह चुके थे कि इस बछड़े के जिस्म से तुम्हारी आजमाइश की जा रही है, बिलाशुबा तुम्हारा परवरदिगार रहमान ही है, लिहाजा मेरी पैरवी करो और मेरे हुक्म की इताअत करो। ये वो बात है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं थे, अपने पीछे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ के गए थे, कौम को जब ये काम करते देखा तो उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की निस्बत हारून अलैहिस्सलाम नरम मिजाज थे, और जो लोग नरम मिजाज होते हैं ना, लोग उनसे डरते नहीं हैं बल्कि डराते हैं, बात भी नहीं मानते और सारी बातों की दलील भी उन्हीं को बना देते हैं। हारून अलैहिस्सलाम ने अपनी तबीयत के मुताबिक उनको मना करने की कोशिश की थी कि देखो ये बछड़ा तुम्हारा इला नहीं है, वो खालिक, वो मालिक, वो परवरदिगार, वो रहमान है, मत मानो सामरी की बातें। लेकिन वो कौम जो इतने सालों की बिगड़ी हुई थी, वो कैसे हारून अलैहिस्सलाम जैसे नरम मिजाज आदमी के हुक्म को समझती। कहने लगे आराम से बैठो, अपनी खैर मनाओ, मूसा आएंगे तो देख लेंगे। अमूमन देखिए जो लोग किसी की जगह पे छोड़ दिए जाते हैं ना, तो लोग उनको जहन से तस्लीम ही नहीं करते कि ये तो टेम्परेरी हैं, ये तो सब्सिट्यूट हैं, अब हम इनकी बात क्या माने। जहनों में होता है ना, इताअत किसकी करनी है किसकी नहीं करनी, ये पहले अपने जहन में होता है, फिर इंसान किसी की मानता है। इससे एक और बात पता चलती है कि बाज़ दफ़ा किसी की नरम मिजाजी उसके लिए नुकसानदेह भी बनती है जब वो लीडरशिप के रोल में आता है। अब यहाँ आपको वो बात भी समझ आएगी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी क्यों बनाया गया था, हालांकि हारून अलैहिस्सलाम बड़े थे उम्र में, लेकिन मूसा के अंदाज़ में एक रोब था, एक जलाल था, सख्त मिजाज थे, खड़क के बात करते थे, और ऐसे लोगों से लोग डरते भी हैं और उनकी बात भी मानते हैं, जबकि हारून अलैहिस्सलाम जैसे लोग जो हैं उनका हाल यह कि उनके सामने शिर्क भी कर लिया। और आप देखेंगे आगे, आप पढ़ेंगे कि यहाँ हारून बेचारों ने मना भी किया, बात भी नहीं मानी, और बकायदा बल्कि हारून अलैहिस्सलाम की अब बातचीत हज़रत मूसा से होती है, वो भी आके पूछेंगे भाई आपने क्या किया, हम तो आपको इनके ऊपर छोड़ के गए थे, आपने तो सारा तौर तरीक़े ग़लत कर दिया। तो आगे देखिए ज़रा। अच्छा, उस बात को देखने से पहले ये एक और बहुत खूबसूरत जुमला है, वह इन्ना रब्बकुम अर्रहमान, रब तो तुम्हारा रहमान है, अल्लाह की रहमत का जिक्र दिलाया है, लेकिन फत्तबेउनी, इत्तबा मेरी करो, व अतीउ अमरी, और मेरे हुक्म की इताअत करो। जाना रब की तरफ है, तरीका मेरा देख लो। قالوا لن نبرح عليه عاكفين आकिफीन हत्ता यर्जिया इलैना मूसा। वो कहने लगे जब तक मूसा हमारे पास वापस नहीं आ जाते, हम तो इसी की परस्तिश करते रहेंगे। ये धमकियाँ दे रहे थे, हम तो नहीं मानेंगे। قال يا هارون ما منعك। अब मूसा अलैहिस्सलाम देखिए ज़रा, हारून अलैहिस्सलाम से रिपोर्ट ले रहे हैं कि अच्छा बताइए मेरी गैर मौजूदगी में क्या हुआ। मा मनअक, किसने रोका आपको, इज़ राई तहुम दल्लू, जब आपने इनको गुमराह होते हुए देखा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तत्तबिअनी, कि तुम लोग मेरी पैरवी ना करो, यानी किस बात ने तुम्हें रोका कि तुम मेरी पैरवी ना करो। अफा असैता अमरी, क्या तुमने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की। ये है मूसा अलैहिस्सलाम के मज़बूत जुमले, इससे उनकी शख्सियत का भी अंदाज़ा होता है कि अल्लाह के बंदो आपको पीछे छोड़ के गया था, आपने क्या किया, शिर्क जैसी बुराई शुरू हो गई और आप खामोश बैठे रहे। अब उनको क्या पता कि इन बेचारों ने कोशिश तो की थी लेकिन कौम मानी नहीं, तो जब कौम मानेगी नहीं तो ज़बरदस्ती तो नहीं मनवाएगा कोई, छोटे बच्चे तो नहीं है जिनको पकड़ के ज़बरदस्ती बिठा लिया जाए घर में। कौम के उज़र सुन के मूसा को गुस्सा आया, بھائی کی طرف متوجہ ہوئے. قال یبن امہ, کہنے لگے میری ماں کے بیٹے. یبن امہ کیا ہے؟ ابن امی, میری ماں کا بیٹا. کتنا خوبصورت جڑ گیا نا آپس میں. یبن امہ, لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, اے میرے ماں چاہے میری داڑھی نہ پکڑو اور میرے سر کے بال نہ پکڑو. انی خشیت ان تقولا فرقت بین بنی اسرائیل, مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ تم آ کر یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہ رکھا. قال فما خطبک یا سامرش, موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے سامری تیری کیا حالت ہے, تو بھی سنا تیرا کیا معاملہ ہے. قال بصرت بما لم يبصروا به, کہنے لگا میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں کو نظر نہیں آئی. وہ کہاں تھی چیز؟ فقبضت قبضة من اثر الرسول, یہ تھی وہ چیز, اثر رسول تھی. چنانچہ میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹی اٹھا لی. پھر کیا کیا؟ فنبذتها, پھر میں نے اس کو پھینک دیا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي, میرے نفس نے مجھے ایسے ہی سجھایا. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, بھائی کی داڑھی اور بال پکڑ لیے. اس سے یہ مت دیکھیے کہ موسیٰ نے کیا کیا, یہ دیکھیے کہ ہارون کی علیہ السلام کی بھی داڑھی تھی, اور انبیاء کرام کلین شیف تو ہوتے ہی نہیں. کسی کو بھی دیکھ لیں تصور میں آپ کے داڑھی ضرور آئے گی. کہا کہ آپ نے ان کو شرک کرتے ہوئے دیکھ کے روکا نہیں. اب جو حضرت ہارون علیہ السلام کا جواب ہے نا, یہ بڑا خوبصورت ہے, اور یہ ہے اس وقت امت مسلمہ کو سنایا جانے والا جواب. کہا ہاں دیکھا تھا, لیکن انی خشیت ان تقولا, اس بات سے میں ڈر گیا کہ تم کہو گے یا آپ کہو گے کیا, فرقت بین بنی اسرائیل, کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی. سبحان اللہ. حضرت ہارون علیہ السلام بڑے تحمل والے تھے. کہا دیکھو میری بات سن لو, داڑھی چھوڑ دو, دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو. سورۃ اعراف میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ دشمن ہنسیں گے اگر بھائی کو بھائی پکڑ لے گا. میں نے کیوں نہ سختی سے روکا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرقے بازی نہ ہو جائے, پھوٹ نہ پڑ جائے, گروہ بندی نہ ہو جائے, کچھ مانیں گے میری بات کچھ نہیں مانیں گے, اور نتیجہ کیا ہوگا؟ خانہ جنگی چھڑ جائے گی, فتنہ پھیل جائے گا, پھر تو اصلاح کی کوئی صورت ہی نہ رہے گی. تو میں نے سوچا کہ آپ کا انتظار کر لوں. بڑی عقل مندی کی بات ہے جب لیڈر سامنے نہ ہو نا, جیسے لیڈر ایسی جیسے ماں باپ گھر پہ نہ ہو. بعض دفعہ ماں باپ حج پہ جاتے ہیں, پھر گھر کے بڑے بچوں کو چھوٹوں کے اوپر کر جاتے ہیں, ذرا کہ دیکھیے گا ان کا خیال رکھیے گا. بالفرض اگر بات میں کوئی بات ایسی ہو جس کو وہ بڑے بچے ہینڈل نہیں کر سکتے نا, تو خاموشی بہتر ہوتی ہے. باتوں کو ٹھنڈا ٹھنڈا رکھو. جب ماں باپ آئیں گے پھر خود ہی وہ اپنی حکمت سے اور اپنے تجربے سے بات سمجھ جائیں گے. رسک نہیں لینے چاہیے. اور یہاں سے آپ کو پھوٹ ڈلنے کی بات بھی سمجھ میں آئی کہ یہ شرک سے بھی زیادہ فتنہ پھیلاتا ہے. سورہ بقرہ میں بھی آپ پڑھ چکے کیا, وَالْفِتْنَةُ تو اشد من القتل, فتنہ تو قتل سے بھی بڑی چیز ہے. اور فتنہ کیا ہوتا ہے؟ پرسیکویشن, اللہ کے دین کے راستے سے روکنا. مکہ میں تو یہی ہو رہا تھا نا, ایک شخص قتل ہوگا تو ایک قتل ہوگا, لیکن فتنہ پھیلے گا تو کتنے گھروں میں فتنہ پھیلے گا. کہا میں نے اس بات کے ڈر سے کچھ کہا ہی نہیں, چپ کر کے بیٹھا رہا. یہ جو لفظ ہے نا, ولم ترقب قولی, اور میری بات کا لحاظ نہ رکھا. رقیبہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہی لفظ ہے جس سے رقیب ہے, رقابت, دشمنی. یعنی انہوں نے تو میری بات کی لاج ہی نہیں رکھی, میں جو بھی کہتا یہ میری بات مانتے نا. اور سورۃ اعراف آیت 142 میں آتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا کہا تھا, قوم نے مجھے کمزور خیال کیا اور میرے قتل کے در پہ ہو گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہارون علیہ السلام نے اپنے طور پہ سمجھانے کی کوشش کی تھی، سستی نہیں کی، کوتاہی نہیں کی کہ چلو گائے کی پرستش کر لو، لیکن شدت اختیار نہیں کی، ورنہ تو خون خرابہ ہو جاتا، بنی اسرائیل دو گروہوں میں بٹ جاتے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں نہیں تھے، حالات کی نزاکت سے بے خبر تھے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی اپنا عذر دے تو لے لینا چاہیے۔ غصہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن مان گئے، ٹھیک ہے۔ اور عقل مندی یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایکشن لینے سے پہلے تحقیق کر لی جائے، اور تحقیق کے نتیجے میں اگر ہارون علیہ السلام نے اپنی بات بتا دی تو مان گئے،